जाने मसाइल तो उलमा से पूछे, ये हुक्मे मुबीन है, हमको रब से मिला है। चलो पूछ कैसे जिए जिंदगी को, चलो पूछ ले को, किसमें रब की रजा है, रब की रजा है।
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله। मदरसन के नाज़रीन, प्रोग्राम दारुल इफ्ता अहले सुन्नत में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको दीन मतीन के अहकामात सीख कर समझ कर और दुरुस्त तरीके के मुताबिक उन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इब्तदान दुरूद पाक की फजीलत हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम का फरमाने मुअज्जम अलीशान है, अउल नासीबी यौमल कियामा अक्सरहुम अलैया सलातन। फरमाए क्यामत के दिन मेरे करीब तरीन वो होगा जो मुझ पर कसरत से दुरूद भेजने वाला। अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे आपको इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वली वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। मदरसन के नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में आज हमारे मेहमान अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती हसन साहब हैं। हजरत आपको खुश आमदीद कहते हैं। इब्तदान पहले हम अपने मौजू की तरफ, आज का हमारा मौजू बिलखसूस मुकद्दस कलिमात के हवाले से, मुकद्दस कलिमात और मुख्तलिफ ऐसी मुकद्दस तहरीरें, इनके आदाब के हवाले से भी और इनसे मुतालिक जो शरी अहकाम हैं। इब्तदाई हम कुछ सवालात ये अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। सबसे पहले तो मैं ये पूछूंगा कि कई लोग घर बनाते हैं और इस तरीके से या मुख्तलिफ दुकानों के बाहर भी कुछ मुकद्दस तहरीरें वो बाकायदा लिखवाते हैं, तो इसके हवाले से हुक्म शरा क्या है और अगर इनके कुछ आदाब भी बयान हो जाए।
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फाऊधु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखिए, मुकद्दस कलिमात को अगर कोई तबर्रुक के लिए, बरकत के लिए लिखवाता है तो इसका ये लिखवाना तो शरअन जायज़ है और अच्छा है कि उसने बरकत के लिए कलिमात लिखवाए हैं। लेकिन असल ये है कि जिस जगह पर कलिमात लिखवाए जा रहे हैं उसमें ये एहतियात ज़रूरी है कि किसी भी तरह से उन कलिमात की बेअदबी ना हो।
ठीक है,
यानी अब मिसाल के तौर पर बाज़ जगह होती हैं कि जहाँ पर बच्चे क्रिकेट वगैरह खेलते हैं और सामने ही घर बना हुआ है, पता है कि भाई इस जगह पर बच्चे खेलेंगे और जाके बॉल इस पर लगती है, तो फिर एहतियात बरतें कि ऐसी जगह पर ना करें। और इसी तरह ऐसी जगह पर लगाना कि जिस पर से पता है कि मिट्टी गर्दो गुबार ये चढ़ता रहेगा या बारिश का पानी आएगा और नाले के अंदर जाता रहेगा,
वहां से मस होता हुआ
जाता रहेगा, या ऐसे लगवाया कि उसका रंग या चूना वगैरह जो भी है वो झड़ता रहे, तो इस अंदाज में लगाने से गुरेज करें। ऐसे मकाम पर लगाएं कि जहां पर इसका अदब व एहतराम हो सके, तो फिर इंशाल्लाह इसका फायदा आपको हासिल होगा। चाहे दुकान पर लगाएं या चाहे आप अपने घर पर लगाएं, बस इसका एहतराम जरूरी है और तबर्रुक के साथ, तबर्रुक की नीयत के साथ लगाएंगे तो इंशाल्लाह तबारक व ताला इसकी बरकतें भी हासिल होंगी।
ठीक है, ये तो एक खास दीवारों पे तहरीर और इन चीज़ों में आमतौर पर इस तरह की कई इश्तिहारात भी चश्मा किए जाते हैं, पेनाफ्लेक्स मुख्तलिफ महाफिल का लगाए जाते हैं मुख्तलिफ जगहों पर, तो इसके लिए भी कुछ एहतियात है? और
इसके लिए तो बहुत ज़्यादा एहतियात है, जो बिलखसूस पोस्टर लगाए जाते हैं,
जी
पेनाफ्लेक्स भी बाज़ों का जिस तरह के लगाए जाते हैं, तो अब बाद में जो उसका हाल होता है वो तो ऐसा हाल होता है कि अल अमान वल हफीज, यानी अगर हसास तबीयत का बंदा हो तो वो तो परेशान हो जाए बुरी तरीके से। यानी बाज़ों का वो इश्तिहार लगा के चले जाते हैं, अब उसमें जो मुकद्दस कलिमात लिखे होते हैं, मुकद्दस बातें लिखी होती हैं, फिर उसके एक तो दीवार पर चस्पा कर देते हैं जहाँ से उसका उतारना ये मुमकिन नहीं रहता, अब वो फट कर ही वहाँ से निकलता है, शहीद होकर ही वहाँ से निकलता है। तो इस तरह अव्वल तो कोशिश यही करनी चाहिए कि जो दीवारों पर पोस्टर वगैरह चस्पा करते हैं ये ना किया करें। अगर लगाना भी है तो फिर कोई गत्ते वगैरह के ऊपर या पेनाफ्लेक्स बनाकर ये किसी ऊंची जगह पर लगाएं, और जब आपका मकसद पूरा हो जाए تو اس جگہ سے اس کو ہٹا لیں. اب ہوتا یہ ہے کہ لگا کے چلے گئے, محفل ہونے کے بعد بھی ہفتہ دو ہفتہ وہ لگا رہے گا اور پھر اس کے بعد وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر زمین پر گرتا رہے گا. یا پینافلیکس ہی لگایا ہوا ہے, پھر وقت گزر گیا تو وہ زمین پر آیا ہوا ہوتا ہے. اب اس کو اٹھانے والا اٹھا اٹھا کے تھک جاتا ہے, پریشان ہو جاتا ہے کہ میں اس کو رکھوں گا اٹھاؤں کیسے. تو اس طرح نہ کیا کریں. اور دور بھی اب چلا گیا ہے, اب کون جو ہے وہ کھڑے ہو کے اس طرح کی چیزیں پڑھتا ہے. اب تو موبائل ہے اور واٹس ایپ ہے, تو اس کا سمپل آسان طریقہ ہے کہ آپ موبائل کے اندر جو ہے وہ اس طرح کی چیز بنائیں اور اس کو آپ وائرل کر دیں, تو اس سے زیادہ جو ہے وہ آپ کا یہ جو ہے پیغام دوسروں تک پہنچ جائے گا اور بے ادبی سے بھی آپ محفوظ رہیں گے.
لیکن ظاہر ہے اشتہارات کا ایک اپنا ہوتا ہے اور اس کا انکار بھی نہیں ہے. مساجد کے باہر تو عام طور پہ لوگ اس کو لگاتے ہیں. میں یہاں چاہوں گا کہ ایک تو اپنا جہاں پہ بھی اشتہار لگانا ہے اس کے آداب احترام ہے, پھر یہی جب مسجد کی دیواروں کے ساتھ آ کے چشمہ کرتے ہیں, اس کے حوالے سے کیا آپ کہیں؟
دیکھیں مسجد کی دیوار ہو یا کسی کی ذاتی دیوار ہو, دونوں میں جو ہے وہ حقوق تو ہیں. مسجد کے اپنے حقوق ہیں, کسی کی ذاتی دیوار پہ جا کے لکھ دینا یا اس پہ پینافلیکس یا پوسٹر لگا دینا یہ تو ظاہر بات درست نہیں ہے. اب کسی نے نیا نیا کلر کروایا, کسی کا گھر ہے نیا نیا کلر ہے, جا کے آپ نے جو ہے وہ پوسٹر لگا دیا, اب وہ تو بےچارا پریشان ہی ہوگا نا. اور وہ بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ ایسے داداگر قسم کے لوگ ہوں کہ جب وہ بولے کہ آپ نے کیا کیا تو اس کے اوپر الزام لگا دیں کہ آپ جو ہے وہ اس طرح کی محفل سے ہمیں روک رہے ہیں یا اس کی تشہیر نہیں کرنے دے رہے آپ, تو آپ غلط کر رہے ہیں, وہ غلط نہیں کر رہا. آپ کو اول تو پوچھ کر وہاں پہ لگانا چاہیے اور اسے مقام پہ پوچھنا ہی نہیں چاہیے کہ آپ اس کو کیوں پوچھیں, کیوں اس کی دیوار کو آپ خراب کریں. اسی طرح جو مسجد کے باہر اور بعض اوقات مسجد کے اندر بھی لگا کے چلے جاتے ہیں,
جی بالکل,
تو ایسا جو
مسجد کے بھی اپنے جو کلر ہوتے ہیں ان چیزوں میں
خراب ہوتے ہیں, وہ بالکل خراب ہو جاتے ہیں. اور بعض اوقات دیواروں پہ لگا کے چلے جاتے ہیں, وہ دیوار بدنما ہو جاتی ہے, تو ایسا کرنا شرعاً جائز بھی نہیں ہے, درست بھی نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد جو بے ادبیاں ہو رہی ہوتی ہیں وہ میں ابھی آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں کہ نعوذ باللہ بعض اوقات پھر وہ نالی میں بھی پڑے ہوئے ملتے ہیں, تو یہ پھر آپ کے اوپر الزام آئے گا. اس کا آپ بچے نہیں ہیں اور آپ حالات سے بے خبر نہیں ہیں, آپ سب جانتے ہیں کہ کس طرح کیا ہو رہا ہوتا ہے, پھر اس کے باوجود آپ اس طرح کریں گے تو پھر آپ پر الزام اس کا آئے گا.
ٹھیک ہے, اور کئی صورتیں اس کی وہ بھی آ جائیں گے کہ مساجد اور وقف کے معاملات جہاں آئیں گے تو وہاں تو کئی معاملات میں کہ اگر اس وجہ سے جو خرابی پیدا ہوگی, دیوار بدنما بنا دی, کلر اس کا اتار دیا ہے, تو ان پر تو یہ بھی ذمہ داری کئی طرح کی یہ عائد آئے گی کہ دیوار کو ٹھیک کریں.
بالکل کر کے دیں گے, اگر کسی کی دیوار خراب کر دی ہے تو اس سے تو معافی تلافی کرنا ہوگی یا اس کی دیوار کو ٹھیک کر کے دینا ہوگا. اور مسجد میں تو بہرحال کسی سے معافی بھی نہیں ہو سکتی,
جی جی,
اس کو تو ٹھیک کروا کر ہی دینا ہوگا اسے.
ٹھیک ہے, بہرحال یہ کئی طرح کے ایسے احکام کہ جن کی طرف عام طور پہ آدمی نیکی کرتے ہوئے بھی اس طرح کی کچھ غلطیاں کر جاتے ہیں اور لگا بھی وہ نیکی کے لیے رہے ہیں, لیکن ان چیزوں کی طرف توجہ رہے گی تو انشاءاللہ پھر درست طریقے سے ہم شریعت مطہرہ کے گویا کے احکامات پر عمل کر سکیں گے. کچھ آپ کے کالز, آپ کے سوالات بھی ہم پروگرام میں شامل کرتے ہیں, دیکھتے ہیں ناظرین کیا پوچھنا چاہتے ہیں. جی
لال حسین بات کر رہا ہوں منڈی والدین سے. سر میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ نماز آنکھیں بند کر کے پڑھ سکتے ہیں, کیونکہ میں جب اکثر نماز پڑھتا ہوں تو آنکھیں بند کر کے پڑھتا ہوں تو مجھے بہت زیادہ سیٹسفیکشن ملتی ہے, جیسے میں اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, تو میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں.
ٹھیک ہے, آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنے کا, جی بالکل اس کو شامل کریں گے. مزید سوال,
میرا سوال یہ ہے کہ میں صبح ڈیوٹی پہ جلدی جانا چاہتا ہوں, تیاری میری ہوتی ہے اذان کے فوراً بعد میں چلا جاتا ہوں, میرے سامنے دروازے پہ مسجد بھی ہے, مجھے بہت جلدی ہوتی, کیا اس جلدی میں اپنے گھر میں نماز پڑھ سکتا ہوں فجر کی؟
اذان سے پہلے چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کو بھی شامل کریں گے. مزید سوال,
مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو گھر میں بلیاں وغیرہ اور یہ جانور وغیرہ رکھے ہوتے ہیں شوق کے طور پہ, تو یہ گھر میں رکھ سکتے ہیں؟ اور ایک اور بات یہ ہے کہ یہ بلیاں وغیرہ جو بھی جانور ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ جو مصیبت آنے والی ہوتی ہے ان کو پتہ چل جاتا ہے تو یہ اپنے اوپر لے لیتے ہیں, تو اس کے بارے میں ذرا وضاحت فرما دیجیے گا, جزاک اللہ خیرا.
ٹھیک ہے, مختلف طرح کے سوالات ہیں, ان کو بھی ہم پروگرام میں شامل کرتے ہیں. اور پہلے جی بلال حسین یہ سوال کر رہے ہیں کہ آنکھیں بند کر کے میں نماز پڑھتا ہوں مجھے بڑا سکون ملتا ہے, تو یہ پڑھ سکتے ہیں؟
دیکھیں بنیادی اعتبار سے تو آنکھیں بند کرنے سے منع کیا گیا کہ آنکھیں بند کر کے بندہ نماز نہ پڑھے, اس کو مکروہ تنزیہی قرار دیا گیا. لیکن اگر کسی کو آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنے کے اندر سکون آ رہا ہے اور اس کو خشوع اور خضوع حاصل ہو رہا ہے, توجہ حاصل ہو رہی ہے, تو پھر اس کے لیے آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا یہ بالکل جائز ہے اور اس کے لیے اچھا ہے کہ وہ آنکھیں بند کر کے نماز ادا کرے.
ٹھیک ہے, اگر کسی کو اسی میں اطمینان ہوتا ہے, زیادہ سکون اس کو مل جاتا ہے اور
توجہ اس کی رہتی ہے, خشوع خضوع رہتا ہے, تو پھر اس کے لیے جائز بھی ہے, بہتر بھی ہے کہ وہ آنکھیں بند کر کے نماز.
اندھیرے کا بھی لوگ بعض اوقات یہ سوال پوچھتے کہ نماز کو اجالے کے اندر پڑھا جائے یا بالکل کبھی اچانک اندھیرا ہو جاتا ہے, لائٹ چلے جاتی ہے, تو اندھیرے میں ہو جاتی نماز؟
دیکھیں اندھیرے میں نماز تو ہو جاتی ہے, لیکن اندھیرے کی کچھ کنڈیشنز ہوتی ہیں. ایک مل گجا سا اندھیرا ہوتا ہے, یعنی ہلکا ہلکا سا اندھیرا ہوتا ہے جس میں بندے کو خوف نہیں آتا.
ٹھیک ہے,
اور ایک اندھیرا ہوتا ہے کہ بالکل
اندھیرا ہی اندھیرا,
اندھیرا جس کو بولتے ہیں, اور بندہ اس میں اس کی کیفیات ہوتی ہیں. بعضوں کو اس میں بھی کوئی ڈر نہیں لگے گا, ان کو اس میں بھی مزہ آئے گا, لیکن بعض ہوتے ہیں کہ ان کو اس میں گھبراہٹ ہوگی.
صحیح,
یعنی ابھی کوئی آیا یا کوئی جانور آ گیا ہے, اس طرح ان کی توجہ اسی کی طرف رہے گی, تو پھر ایسے اندھیرے کے اندر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. ہاں, ایسا معمولی اندھیرا ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کی توجہ بھی نہیں بڑھتی بلکہ بعضوں کو اس میں خشوع خضوع آتا ہے, تو پھر صحیح ہے کہ اس اندھیرے کے اندر نماز پڑھ سکتے ہیں, اچھی بات ہے.
ٹھیک ہے, ایک یہ پوچھ رہے ہیں, یہ اذان سے پہلے ہی یہ گھر سے نکل جاتے ہیں, تو اس صورت میں ان کے اوپر
دیکھیں, اگر نماز کا وقت ہو چکا ہے تو اب بلا وجہ تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ اپنے گھر کے اندر نماز پڑھیں اور وہاں سے نکل لیں. سفر کی کیفیت کے اندر, حالت کے اندر اگر کسی کو نماز کا وقت آتا ہے تو وہ ایک الگ صورت ہوتی ہے, لیکن جب نماز کا وقت ہو چکا ہے تو اب یہ جماعت کے ساتھ ہی نماز
ادا کر
نکلیں, اپنی طور پہ پڑھ لینا تو یہ درست طریقہ کار نہیں ہے, اس کی اجازت شرعاً نہیں ہے.
بلی کہہ رہے ہیں کہ شوقیہ طور پر گھر میں پالنا, ایک تو یہ, دوسرا یہ کہ جو گھر میں بلائیں آئیں گی وہ کیا یہ جانور اس طرح کے اٹھا لیتے ہیں؟
دیکھیں بلیاں شوق کے طور پہ بھی پالنا تو جائز ہے, لیکن اس کی نگہبانی کرنا, یعنی اس کا خیال رکھنا کہ اس کے کھانے پینے کا خیال رہے اور اس کو تکلیف نہ پہنچے, تو یہ ضروری ہے. اگر آپ نے بلی شوقیہ طور پر پالی ہے, یعنی آپ نے اس کا کوئی پنجرا وغیرہ بنایا ہوا ہے یا مخصوص اس کے لیے کوئی جگہ رکھی ہوئی ہے, تو پھر آپ کو اس کا خیال رکھنا ہوگا. عام طور پہ تو بلیاں ادھر ادھر پھرتی رہتی ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ ایسی بلی جو پالی جاتی ہے وہ قیمتی بلی ہوتی ہے, لہٰذا اس کی حفاظت کی جاتی ہے, تو جس طرح حفاظت کی جائے گی اسی طرح اس کا کھانے پینے وغیرہ کا خیال بھی رکھا جائے گا. اور جہاں تک رہا یہ معاملہ کہ وہ بلائیں اپنے سر پر لے لیتی ہیں یا نہیں لیتی, اس طرح کے جو جانور ہوتے ہیں, تو یہ ممکن ہے, ایسا ہو سکتا ہے کہ جو بلا آنے والی ہو وہ اس کے ذریعے سے ٹل جائے. جیسے بعض عاملین ہوتے ہیں وہ مرغا وغیرہ رکھواتے ہیں گھر میں, تو اس کا بہرحال فائدہ یہ پہنچتا ہے کہ بلا وغیرہ آنے کی ہو تو ان پہ آ جاتی ہے, یعنی مصیبت کوئی آنے کی ہو تو ان کے اوپر آ جاتی ہے. اب پہلے سے ان کو پتہ چل جاتا ہے تو یہ ہم نے کہیں پڑھا نہیں کہ پہلے سے ان کو معلوم ہو جائے. البتہ یہ ضرور ہے کہ اس طرح کے جو جانور ہوتے ہیں مرغ وغیرہ, جو مصیبتیں پریشانیاں آنے والی ہوتی ہیں, بعض اوقات ان کی وجہ سے ٹل جاتی ہیں.
ٹھیک ہے, اور اس واقعے سے اب یہ بھی تو ہوگا نا کہ بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جس سے آدمی لا علم ہی رہے یا اس طرح کے اس کی ٹو میں جانا ہی نہیں چاہیے. کیا دیں کیا دیں,
جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ مجھے جس پہ بولتے ہیں
جی, علم نہ ہو عقل نہ ہو.
ہاں, عقل نہ ہو تو مجھے ہوتی
جی جی.
تو اسی طرح جو ہے وہ بعض اوقات آگہی جو ہے, جان لینا کسی چیز کا, یہ عذاب بن جاتا ہے. یہ جملہ بھی ہے کہ آگہی عذاب ہے, یعنی کسی چیز کی معلومات ہو جائے تو پھر وہ بعض اوقات عذاب بن جاتی ہے. اب جیسے مثال کے طور پر اگر آپ کسی خبر سے بے خبر رہتے ہیں, یعنی آپ میڈیا نہیں دیکھتے, آپ اخبارات نہیں پڑھتے, سوشل میڈیا پر وہ چیزیں نہیں دیکھتے نا, تو سکون کے اندر رہتے ہیں, اور جہاں بعض اوقات اخبارات پڑھنا شروع کیے آپ نے, سوشل میڈیا پر ایسی چیزیں دیکھنا شروع کی, تو بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ گویا ابھی یہ کچھ ہوا, کچھ عرصے کے بعد یوں ہو جائے گا, کچھ عرصے کے بعد یوں ہو جائے گا. تو یہ جو علم ہوتا ہے اس طرح کی باتوں کا, یہ بندے کو بعض اوقات پریشانی کے اندر مبتلا کر دیتا ہے. تو جو سیکھنے کی چیزیں ہیں, جو علم والی چیزیں ہیں, بندے کو وہ سیکھنا چاہیے تاکہ یہ چیزیں دنیا آخرت کے اندر اس کو نفع دیں.
ٹھیک ہے, کچھ سوالات بھی ہم شامل کرتے ہیں اپنے پروگرام میں. ایک تو یہ محمد افضال صاحب یہ پوچھ رہے ہیں کہ مسجد میں اعتکاف کی نیت نہ ہو تو کھانا وغیرہ یہ گناہ کے زمرے میں آئے گا, ناجائز ہے یہ؟
نہیں کھا سکتے, اس کی شرعاً اجازت نہیں ہے. جو کچھ کھانا ہو تو اس سے پہلے اعتکاف کی نیت کریں, لیکن اعتکاف کی نیت بھی کھانے پینے کے لیے نہیں کر سکتے.
ٹھیک ہے,
بلکہ ثواب کی نیت سے ہی کریں گے, اور پھر اس کے بعد کچھ کلمات وغیرہ ذکر و اذکار کر لیں, جیسے امیر السنت فرماتے ہیں 12 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں, پھر اس کے بعد اگر کچھ کھانا پینا چاہتے ہیں تو کھا پی سکتے ہیں, لیکن مسجد میں کھانے پینے کی نیت سے بہرحال نہیں جا سکتے۔
کہہ رہے ہیں کہ اگر عصر کی نماز کے لیے آتا ہے آدمی اور اتنا ٹائم بچتا ہے کہ سنت اگر پڑھیں تو فرض بھی چلے جائیں گے، اب پہلے تو یہ بتائیں کہ عصر کا ٹائم وہ ختم کب ہوتا ہے، اب آیا ہی کوئی آدمی اس ٹائم کے مکروہ وقت شروع ہو چکا ہے، تو اب اسے فرض پڑھنے کی صرف اجازت ہوگی یا سنت بھی اس کو پڑھنے کی اجازت ہوگی، کیا کہتے ہیں؟
دیکھیں جو عصر کا وقت ہے وہ تو بہرحال ختم غروب آفتاب پر ہوتا ہے، یعنی جب سورج ڈوب جائے گا تو اس وقت عصر کا وقت ختم ہوگا، جس کو یوں کہہ لیں کہ جیسے ہی مغرب کا وقت شروع ہوگا عصر کا وقت ختم ہو جائے گا، لیکن جو آخری 20 منٹ ہیں اس میں نماز کو جان بوجھ کے مؤخر کر دینا اتنا کہ آخری 20 منٹ آ جائیں تو پھر اس صورت میں نماز مکروہ ہوتی ہے، یعنی اس طرح کرنا مکروہ تحریمی ہے، گناہ کی بات ہے، لیکن اس کے اندر بھی بہرحال وقت آ گیا تو نماز پڑھنا یہ بندے کے لیے ضروری ہوگا، یعنی اس طرح کی تاخیر کرنا، نماز نہیں اس طرح کی تاخیر کرنا جو ہے یہ مکروہ ہے اور گناہ ہوگا جان بوجھ کے اگر ایسا کیا ہے تو، لیکن بہرحال اس دن کی جو اثر ہے فرض جو ہیں وہ بہرحال ادا کرنے ہوں گے، اور جیسا کہ انہوں نے کہا ہے کہ وقت ہی اتنا ہے تو چاہے وہ عصر ہو، مغرب ہو، عشاء ہو، فجر ہو یا ظہر ہو، اگر اتنا ہی وقت باقی بچا ہے کہ اس کے اندر فرض ادا کر سکتے ہیں تو آپ پر لازم ہے کہ آپ فرض ہی ادا کریں، آپ سنتیں نہیں پڑھیں گے۔
سوال یہ ہے جی کہ شادی کے کارڈ وغیرہ اکثر گھروں میں آتے ہیں تو ان کے اوپر بسم اللہ لکھا ہوتا ہے، نام لکھے ہوتے ہیں، وسیم اللہ، اقرار اللہ، اس طرح، تو ان کارڈز کو آدمی کیا کرے؟
ٹھیک ہے، بہت اہم بات ہے، اس طرح یہ چلیں شادی کے کارڈ انہوں نے پوچھے ہیں، ایک نام بھی کسی آفس کے کام ہے، کارڈ وغیرہ چھپتے ہیں، وزٹنگ کارڈ عام طور پہ لوگ اپنے نام سے بھی کچھ کارڈ چھپواتے ہیں، تو اب یہ جن کے پاس پہنچ گئے ہیں تو اب یہ ان کو خیال کرنا ہوگا۔
دیکھیں مسئلہ صرف ناموں کا نہیں ہے بلکہ جیسے شادی کارڈ آتے ہیں نا تو اس میں تو باقاعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لکھا جاتا ہے، اردو انگلش وغیرہ سب کے اندر اس طرح لکھے جاتے ہیں اور دعائیہ کلمات بھی اس میں لکھے ہوتے ہیں، تو اب بہرحال کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس طرح کے اگر مقدس کلمات نہ ہی لکھے ہوں تو بہتر ہے، وجہ یہ ہے کہ ہمارے سامنے ہے کہ لوگ اس کی احتیاط نہیں کرتے اور بہت سے لوگوں کی شادی کارڈ کی طرف توجہ ہی نہیں ہوتی کہ ان کارڈوں کو جو ہے وہ ان کے اوپر مقدس کلمات لکھے ہوئے ہیں کہ جن کا ادب و احترام یہ کرنا ہے، لہذا وہ بکھرے پڑے ہوتے ہیں عمومی طور پہ گھروں کے اندر، تو اس لیے احتیاط برتنی چاہیے، اور سب سے بہتر طریقہ تو جو امیر اہل سنت نے ارشاد فرمایا وہ تو یہی ہے کہ کوئی رسالہ لے لیں اور اس رسالے کے شروع کے اندر آپ جو ہے وہ نیکی کی اپنا شادی کا جو شادی کی دعوت ہے وہ آپ اس کے اندر بیان کر دیں، تو ایک تو نیکی کی دعوت بھی پہنچ جائے گی اور ظاہر ہے کہ جب یہ رسالہ وغیرہ ہوگا نا تو بندہ خود ہی اس میں احتیاط برتے گا، تو اس لیے مشورہ یہی ہے، جائز تو ہے لیکن مشورہ یہی ہے کہ جو ہمارے یہاں پر جس طرح کا رواج ہے اس میں اگر آپ نہ ہی اس طرح کے کلمات ڈالیں تو اچھا ہے۔
ٹھیک ہے، ادب کا تقاضا، بہرحال اگر کسی کے گھر پہ آ بھی جائیں تو اب ان کی جن کے اوپر بالخصوص درود پاک بھی لکھا ہوا ہے، بسم اللہ شریف بھی لکھی ہوئی ہے، کئی جگہوں پر اس طرح کے کچھ دعائیہ کلمات بھی اور اس طرح کے ہوتے ہیں اور اس میں اللہ رسول کے نام ہوتے ہیں، تو اب جس کے پاس آ گیا یہ ادب کا خیال رکھتے ہوئے اس کی حفاظت کرے اور اس کو مقدس مقام پہ پہنچا دیں،
بالکل ٹھنڈا کروا دیں جس کو ہمارے ٹھنڈا کرنا بولتے ہیں،
ٹھیک ہے رکھ لیں۔ چلیں اس کے اندر ہے کیا بیسک حکم اس طرح کے کئی مقدس اوراق یا گھر میں بھی کلام پاک شہید ہو جاتا ہے، بس اوقات اس کے اوراق جو ہیں وہ اتنے بوسیدہ ہو جاتے ہیں تو پڑھنے کے قابل نہیں رہتے وہ صفحات، تو کیا کرنا چاہیے؟
دیکھیں قرآن پاک تو ایک جدا گانا چیز ہے، اس کے لیے بھی اس کو ٹھنڈا ہی کروایا جائے گا، یعنی اگر تو آپ کا گھر بہت بڑا ہے اس کے اندر کوئی لون وغیرہ ایسا موجود ہے کہ جس میں آپ گڑا کھود کے اس میں یہ مقدس اوراق وغیرہ ڈال سکتے ہیں تو گڑا کھودیں اور پھر جس طرح اوپر تختے وغیرہ رکھ دیں اور وہ جگہ ایسی ہو کہ جس پر کسی کا قدم نہ پڑے، پاؤں نہ پڑے، کچھ عرصے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ زمین ان کو نگل چکی ہوگی تو پھر اس میں آپ دوسرے جو مقدس اوراق ہیں وہ ڈال دیں، لیکن عام طور پہ ایسا کم ہوتا ہے، ایک تو اتنے بڑے گھر نہیں ہوتے
ہمارے زمینی گھر،
پھر دوسرا یہ کہ ہاں زمینی گھر نہیں ہوتے، ایسی زمین نہیں ہوتی اور پھر ہو بھی تو ایسا ذہن نہیں ہوتا، تو اس کے لیے پھر دوسرا حل یہ ہے کہ اس کو گہرے سمندر کے اندر، گہرے پانی کے اندر، دریا ہے وغیرہ اس کے اندر کوئی صورت بنائی جائے کسی کے ذریعے سے اس میں جو ہے وہ ٹھنڈا ان کو کروایا جائے، قریب قریب کے حصے میں ٹھنڈا نہ کروایا جائے، یا خود جا کے قریب کے حصے میں نہ ڈال دیں کہ یہ پھر دوبارہ کنارے پر آ جاتے ہیں اور پھر اور زیادہ بے ادبی اس کی ہو رہی ہوتی ہے۔ یہ بھی بہت سو کے لیے ممکن نہیں ہوتا کہ ہر ایک اس طرح کر سکے، تو پھر اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ الحمدللہ دعوت اسلامی کی اپنی مجلس ہے تحفظ مقدس اوراق کے نام سے، تو اس کے بہت سارے مقامات پر جو ہے وہ جو ڈبے ہوتے ہیں وہ لگے ہوئے ہیں مختلف جگہ پر، تو اس کے لیے پھر آپ اس کے اندر اس کو رکھ دیں، یا کسی اور سنی تنظیم کے اس طرح ہوتے ہیں تو ان ڈبوں کے اندر آپ اسے ڈال دیں تو وہ اس کو ٹھنڈا کروا دیں۔
کچھ ایسے لوگ کام کر رہے تھے ماشاءاللہ، یہ بھی نیکی والے، تو ان کے ہم بلائے بھی جا سکتے ہیں کال کر کے، بعض مساجد میں ایسا اہتمام ہوتا ہے کہ جب جمع ہو جاتے ہیں زیادہ تو
بالکل ہوتا ہے
جی، تو ان کے
لیکن اس میں عرض کروں کہ اگر اہتمام ہے تو آپ رکھے جائیں، ڈبے بڑے بڑے ڈرم رکھے جاتے ہیں اس میں رکھنے کے لیے، لیکن یہ تو جان چھڑانے والے ہوتے نا،
یہ بہت کرتے ہیں، بس اوقات ایسا تھا کہ اپنے ٹائم کے مطابق آئے، مسجد بند بھی ہے کہیں بھی، گیٹ پہ باندھ کے چلے جائیں گے،
گیٹ پہ باندھ کے جائیں گے، اور پھر اتنی ساری کتابیں جمع ہو جاتی ہیں ان لوگوں کے پاس، تو اب یہ آئیں گے اور مسجد کے کوئی بھی ڈبے کے اوپر رکھ کے چلے جائیں گے، یعنی چندہ بکس مثال کے طور پہ بنا ہوا ہے تو اس کے اوپر رکھ کے چلے گئے، ٹوپیوں کا ریک بنا ہوا ہے تو اس کے اوپر رکھ کر چلے گئے، یعنی جان چھڑا لی اپنی، تو مسجد ہے یہ کوئی کاٹ کباڑ جو ہوتا ہے اس کی دکان نہیں ہے کہ آپ جہاں جو چیز چاہے رکھ کے چلے جائیں، تو تھوڑا سا آپ محنت کیجیے اور یہ جو مقدس اوراق وغیرہ ہیں تو جہاں اس کو رکھنا ہے اس مقام پہ رکھیں۔ مسجد میں رکھنا چاہتے ہیں تو مسجد انتظامیہ سے، مسجد کے امام صاحب سے رابطہ کریں کہ بھئی یہ اس طرح کی کتابیں ہیں کہ جو لوگوں میں دی جا سکتی ہیں، تو آپ پھر اس کو رکھ لیں تاکہ آپ دوسروں کو دے سکیں۔
ٹھیک ہے، کچھ مزید سوالات شامل کرتے ہیں۔
مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ جیسے آج کل قبروں وغیرہ پر کپڑے وغیرہ اوڑھے جاتے ہیں، تو جیسے غلاف وغیرہ اس پر آیت الکرسی بھی لکھی ہوتی ہے، الحمد شریف بھی لکھی ہوتی ہے، سورت اخلاص بھی لکھی ہوتی ہے، تو جو کپڑا قبر پر آ جاتا ہے باقی نیچے لڑک جاتا ہے اور وہ آتے جاتے راستے سے پاؤں کے نیچے بھی آتا ہے، تو کیا یہ کپڑا اس پر اوڑھنا جائز ہے؟ اور اسی طرح جو تختیاں لکھی جاتی ہیں پینٹ وغیرہ سے، دھوپ کی وجہ سے کبھی کبھار وہ پینٹ اتر کر نیچے گر جاتا ہے، ظاہر سی بات اس پر بھی بسم اللہ شریف لکھی ہوتی ہے، تو کیا یہ اوڑھنا اور لکھنا تختیاں وغیرہ جائز ہے؟ اس حوالے سے تھوڑا رہنمائی فرما دے، جزاک اللہ خیر۔
جی، مقدس کلمات کے ادب کا ہمارا ٹاپک چل رہا ہے اور ماشاءاللہ اسی کے متعلق ہی یہ سوال ہے کہ چادر ہے، کل شریف لکھے ہوئے ہیں، سب چیزیں یہ لکھی ہوتی ہیں، جو بعض اوقات انہوں نے تو بولا قبر پہ ڈالی جاتی ہیں، ہمارے یہاں عام طور پہ چلیں یہ مسئلہ ہی بیان فرما دیں کہ یہ چادریں قبروں پر عمومی طور پر سب قبروں کے لیے یا اولیاء اکرام کی خاص قبروں؟
دیکھیں، اول تو عموماً تو نہیں ڈالی جاتی، اگر کسی علاقے کے اندر مخصوص افراد کی قبر پہ ڈالی جاتی ہوں تو ایک الگ بات ہے، عام طور پہ ہمارے یہاں اس طرح چادر کم ہی ڈالی جاتی ہوگی، تو اس میں یہ ہے کہ بہرحال عام لوگوں کی قبر پر تو چادر نہیں چڑھائی جائے گی،
ٹھیک ہے،
ان کو سادہ ہی رہنے دیا جائے گا، اور جو یہ چادر چڑھائی جاتی ہے وہ اولیاء کے مزار پہ چڑھائی جاتی ہے، اور وہاں عمومی طور پر اس طرح لڑک کر اس کا زمین پر آنا ہوتا نہیں ہے،
جی بالکل، اہتمام
وغیرہ ہوتے ہیں، اہتمام کے ساتھ وہ رکھتے ہیں، البتہ اس میں یہ ہے کہ اگر ایک چادر لگی ہوئی ہے، چڑھی ہوئی ہے، تو وہ احترام کے لیے کافی ہے، یعنی اصل مقصد یہ ہے چادر لگانے کا کہ جو بزرگان دین ہیں ان کی عظمت دل کے اندر پیدا ہو، تو اگر ایک سے زیادہ چادریں بھی چڑھاتے ہیں تو شرعاً جائز تو ہے، لیکن اگر مقاصد پورے ہو چکے ہیں، مقصد پورا ہو چکا ہے، تو وہی رقم آپ صاحب مزار کے ایصال ثواب کے لیے کسی غریب کو دے دیں تو یہ زیادہ بہتر ہے، لیکن بہرحال ان کے مزار پر جو چادر چڑھائی جاتی ہے اس کا احترام ہوتا ہے، ہاں اس کی جو بے احترامی کی صورت ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ جب مجاور صاحب کسی کے گلے میں اس کو ڈال دیتے ہیں اور پھر اس پہ بعض اوقات کل شریف لکھا ہوتا ہے، بعض اوقات اس پہ پاؤں میں بھی آنے کی صورت ہوتی ہے، اور عمومی طور پہ جن کے گلوں میں ڈالی جاتی ہے بعض اوقات تو وہ دنیا دار ہوتے ہیں، اب ان کا وضو بھی ہے یا نہیں ہے اور وہ آرام سے اس کو ہاتھ وغیرہ لگا رہے ہوتے ہیں، قرآن کے اوپر ہاتھ لگتا ہے ان کا، تو یہ بات تو بالکل غلط ہو جائے گی، یہاں پر اس کا احترام یہ ضروری ہے، چادر چڑھانی بھی ہے تو اچھی سی کوئی چادر چڑھائیں اور بغیر کچھ لکھے ہوئے چڑھے گی تو زیادہ اچھا ہے۔
صحیح ہے، عام طور پر ہوتا بھی ایسا ہی ہے اور یہ انداز بھی بہرحال اختیار کرنا چاہیے۔ جنازوں میں میت ہوتی تو اس کے اوپر ڈولا ہوتا ہے، اس کے اوپر ایک چادر ہمارے یہاں
وہ مسئلہ نہیں ہے، پھر ہوتا یہ ہے کہ وہ بعد میں لے آتے ہیں واپس، ہاں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اس کے اوپر جو اوپر والا اس کا ڈھکن ہوتا ہے یا اس کے اوپر جو لگایا جاتا ہے اس پر وہ چادر ہوتی ہے اور پھر جب قبر میں اتارنے لگتے ہیں میت کو تو اس کو اٹھا کے زمین پہ رکھ دیتے ہیں. یہاں اس کی بے ادبی کا اندیشہ ہو سکتا ہے کہ لوگ بالکل ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور وہ پاؤں جو ہے اس پر بعض اوقات لگنے کا اندیشہ ہوتا ہے, تو وہاں احتیاط برتی جائے کہ جب آپ اس کا وہ کھولیں اوپر سے میت کے لیے, یعنی اگر ایسا ہے بنا ہوا تو پھر پہلے چادر ہٹا لیں,
ٹھیک ہے,
تاکہ اس کی بے ادبی نہ ہو.
ٹھیک ہے,
باقی انہوں نے قبر پہ لکھنے کے حوالے سے پوچھا تھا, تو دیکھیں شرعاً قبر پہ لکھنا تو جائز ہے لیکن وہاں پر کہ جہاں اس کا ادب ہو سکے, اور آپ نے جو بیان کیا ہے اس میں تو ظاہر واضح طور پر یہ ہے کہ وہاں خود جھڑ جھڑ کے گر رہا ہے, تو ایسا نہیں ہونا چاہیے, ایسا نہیں کر سکتے. جہاں ادب ہو سکے, احترام ہو سکے, اس مقام پہ لکھا جائے, اور کوشش یہ کی جائے کہ بس نشانی کے طور پر کچھ ہو جائے, نام ہو جائے ایسا. باقی اس کے علاوہ اگر زیادہ نہ لکھیں تو ہی اچھا ہے, کیونکہ ہمارے یہاں قبرستانوں کا کوئی حال نہیں ہے, عجیب ان میں معاملات ہوتے ہیں, اور جس طرح بچے وہاں پر کھیل رہے ہوتے ہیں غورکنوں کے, اور جو معاملات کر رہے ہوتے ہیں وہ سب کے سامنے ہیں.
ٹھیک ہے جی, مزید کچھ سوالات.
مفتی صاحب سے میں یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ حضور عموماً رب سائیاں بول دیتے ہیں رب کے لیے, یہ سائیاں لفظ کہنا رب کے لیے اور اللہ میاں کہہ دیتے ہیں اور میاں رب کے لیے پکارنا, یہ کیسا ہے؟ اور کہتے ہیں کہ مرغ جب اذان دیتا ہے یہ فرشتے کو دیکھ کر یہ پڑھتا ہے, اور اس وقت جو دعا کی جائے وہ قبول ہوتی ہے, کیا اس کی کوئی شرعی وضاحت ہے؟ ارشاد فرما دیجیے, جزاک اللہ.
ایک ہی کال میں انہوں نے تین مسئلے پوچھے ہیں, تو اسی کوئی مختلف انداز سے, یہ ایک تو رب سائیاں, اللہ میاں, یہ اللہ کے لیے اس طرح کے کلمات.
دیکھیں اصل اللہ میاں کے لیے تو ممنوع ہے, اللہ نے اس سے منع فرمایا ہے کہ میاں کا جو لفظ ہے یہ مختلف معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے. ایک تو میاں جو ہے وہ صاحب کو بولتے ہیں, دوسرا جو میاں کا ایک معنی ہے وہ سب کے سامنے ہے, میاں بیوی کا جو لفظ ہوتا ہے, اور ایک معنی اس کا اور خطرناک ہے. تو اس لیے ایسا لفظ کہ جو شرع کے اندر وارد نہیں ہے, یعنی آیا نہیں ہے قرآن و حدیث کے اندر ایسا لفظ, اور پھر اس کے معنی بھی غلط نکلتے ہیں, بعض معنی صحیح ہیں بعض غلط ہیں, تو ایسا لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال نہیں کرتے, یہ منع ہے. اب رہا سائیاں, تو اب یہ سائیاں کیا ہے یہ تو نہیں معلوم, البتہ سائیں سے یہ نکلا ہوگا, اور اب یہ تصغیر ہے تو ظاہر سی بات ہے منع ہے, یعنی چھوٹا کرنا ہے اس کو سائیں کا تو پھر ممنوع ہے. لیکن جہاں تک لفظ سائیں ہیں تو اس میں مسئلہ یہ ہے کہ ہماری جو اردو زبان ہے اس میں تو یہ لفظ مختلف معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے, یعنی ایسے معنی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی شان میں درست نہیں ہے, جیسے ایک فقیر کے معنی بھی سائیں کے آتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ ایسا لفظ نہ قرآن و حدیث کے اندر آیا ہے, اور جب اس کا ایسا معنی نکلتا ہے تو وہ اللہ کے لیے استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے. البتہ بعض زبانیں ایسی ہیں کہ جس میں یہ انتہائی تعظیم کا لفظ ہے, اور اس میں بزرگان دین سے بھی اس زبان کے جو اسلاف ہیں ان سے استعمال اس کا ثابت بھی ہے, تو ظاہر ہے کہ ان کی زبان کے اندر ایسا استعمال ہو سکتا ہوگا, لیکن جب ہمارے ہاں ایسا ہے تو پھر ہماری زبان کے اندر اس کا استعمال یہ درست نہیں ہے, اس کی اجازت نہیں ہے.
سوال کہہ رہے ہیں مقدس کلمات کے تو اوپر بات چیت ہو رہی ہے, تو گاڑیوں پر بھی ایک شوق ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ مقدس تحریرات لکھوائی جاتی ہیں, بعض باہر کی طرف لکھواتے ہیں بعض اندر کی طرف لکھواتے ہیں, تو کیا
جائز ہے؟ لیکن اچھا یہ ہے کہ اس میں بھی احتیاط برتیں اور اندر کی طرف لگائیں, ایسے آتے ہیں کہ وہ اندر سے لگائیں گے تو باہر سے وہ نظر بھی آ رہا ہوتا ہے اور خوبصورت بن جاتے ہیں اس طرح, تو کوشش یہی کریں کہ اندر کی طرف سے یہ مقدس کلمات یا جو بھی لگانا ہے آپ کو وہ لگائیں.
ٹھیک ہے, اور مرغ کی اذان کا ایک سوال تھا کہ مرغ
بالکل ایسا ہی ہے, حدیث پاک کے اندر ہے کہ جب مرغ بولے یعنی اذان دے تو وہ فرشتوں کو دیکھ کر اذان دیتا ہے, لہذا اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کا فضل مانگو. تو یہ بہرحال حدیث پاک میں موجود ہے, جب مرغ کی آواز سنے تو اس وقت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل طلب کرنا چاہیے,
طلب کرنا چاہیے, مانگنا چاہیے. ٹھیک ہے, یہ مقدس چیزوں کے ادب کی ہم نے بات کی, تو اس پہ کچھ ثواب بھی ملے گا جو اس کا جتنا احترام بجا لائے؟
بالکل ثواب بھی ملے گا, اور اس کے اوپر تو روایتیں بھی موجود ہیں اور واقعات بھی موجود ہیں. سیدنا بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, کتنا بڑا مقام و مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا, ان کے مزار پر یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ جب ان کا وصال ہوا تو وصال ہونے کے بعد ان سے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اللہ تو نے کیا انعام عطا فرمایا, تو کہا تیری مغفرت فرما دی, تو میری تو فرمایا تیرے جنازے میں جو لوگ شریک ہوئے ان کی بھی مغفرت کر دی, تو فرمایا اور, تو ارشاد فرمایا کہ قیامت تک جو لوگ تجھ سے محبت کریں گے میں نے ان کی مغفرت فرما دی. تو ہمیں بھی الحمدللہ ان سے محبت ہے. اب رہا یہ کہ ان کا جو واقعہ ہے مشہور و معروف واقعہ ہے, اور یہ ولی بننے سے پہلے راہ راست پر آنے سے پہلے شراب پیا کرتے تھے, لیکن فقط انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی تعظیم کی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ مقام عطا فرما دیا. اسی طرح بعض روایتیں یہ تفاسیر کی کتابوں کے اندر موجود ہیں کہ جو اس طرح تعظیم و تکریم کرتا ہے تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ مقام عطا فرماتا ہے, فضیلت اس کی وارد ہے. بہرحال تو احترام کرنا چاہیے جس قدر ممکن ہو. جو کاغذات وغیرہ نیچے گرے ہوتے ہیں, بالخصوص اگر اللہ اور اس کے رسول کے نام ہیں تو اس کو تو اٹھا ہی لینا چاہیے. حتیٰ کہ علماء نے یہاں تک لکھا کہ نعوذ باللہ اگر کسی مقام پر قرآن پاک کسی گندگی کے اندر جا پڑا ہے تو اگرچہ وضو نہیں ہے بندے کا, پھر بھی حکم یہ کہ اس کو اٹھا کے اوپر رکھ دے.
ٹھیک ہے, یہ اس وجہ سے تاکہ یہ تعظیم بجا لائے اور قرآن پاک کی جو
بے حرمتی
ہو رہی اس سے جو ہے وہ بچائے. ماشاءاللہ, یہ جتنا ادب کریں گے ادب با ادب با نصیب ہوتا ہے, اور کیا کیا انعام مل جائیں. انسان چھوٹی سی بعض اوقات جس کو بظاہر ہم چھوٹی سمجھتے ہیں لیکن ہے تو ایک بہت بڑا عمل ہے کہ وہ اللہ کے مبارک نام, اللہ کے ان مبارک کلمات کو یا قرآن پاک کی تحریر اور کلمات کو, اسی طرح رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ناموں کا, ان کا ادب اور تعظیم وہ بجا لاتا ہے تو اللہ کے نزدیک اس کا بہت بڑا انشاءاللہ درجہ ہوگا اور اسے انعامات بھی رب تعالیٰ عطا فرمائے گا. مزید کچھ سوال شامل کرتے ہیں.
میرا نام اقصاد تاریہ ہے. میرا سوال مفتی صاحب سے یہ ہے کہ مدنی پنسورہ کو حدیث پاک کی بک پر رکھ سکتے ہیں؟ برائے مہربانی جواب عطا فرمائیے. جزاک اللہ خیرا.
مدنی پنسورہ کیا کہتے ہیں اس میں؟
دیکھیں مدنی پنسورہ کے اندر مختلف چیزیں ہیں, قرآنی آیات بھی ہیں اور اس میں احادیث بھی ہیں, اوراد و وظائف بھی ہیں.
جی,
اور ایک بڑا حصہ جو اس کا اوراد و وظائف کے اوپر مشتمل ہے, ایام کی جو فضیلتیں ہیں اس پر مشتمل ہے, اور حدیثوں کی کتاب کے اندر ظاہر کیسے حدیثیں ہوتی ہیں یا ان سے متعلق صحابہ کے اقوال وغیرہ ہوتے ہیں, تو اس لیے اس کے اوپر اسے نہ رکھیں, حدیث کی کتاب ہی اوپر رہے گی.
ترتیب کیا ہے کتابوں کے رکھنے کے حوالے سے؟
سب سے اوپر قرآن پاک ہے, اس کے نیچے جو ہے وہ حدیث مبارکہ ہے, اس کے نیچے جو آداب کی تصوف کی کتابیں ہیں وہ, یا اس سے اوپر سیرت کی کتابیں, پھر آداب و تصوف کی کتابیں, پھر اس کے نیچے فقہ کی کتابیں, پھر اس کے نیچے جو نحو صرف وغیرہ کی کتابیں ہوتی ہیں وہ رکھی جائیں گی.
یہ جبکہ کتابیں کوئی اسی طرح ہی رکھنا
چاہے, ورنہ الگ الگ ریک میں اس طرح رکھتا ہے تو پھر صحیح ہے.
ٹھیک ہے, مدرسان کے ناظرین آپ نے پروگرام ملاحظہ کیا ہے, اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیجیے گا. آپ کے کئی ہم نے سوالات شامل کیے ہیں, چلیں ایک سوال اور بھی پوچھیں. سجدہ شکر کہہ رہے ہیں کہ اس کے لیے بھی وضو کی حاجت ہوتی ہے اور اس کے بھی احکامات وہی ہیں؟
وضو تو اس کا کرنا ہوگا, وضو کے بعد ہی سجدہ شکر کر سکتے ہیں, اور سجدہ شکر کرنا بالکل جائز ہے, اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بھی اس کا ثبوت ہے. ابو جہل کے جب اس کے قتل ہونے کی اطلاع ملی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ شکر کیا. اسی طرح مولائے کائنات مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اس کا ثبوت موجود ہے. تو اول تو سجدہ شکر کرنا بالکل درست ہے, جو بعض لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں وہ غلط ہے, لیکن جب سجدہ شکر کیا جائے گا تو پھر وضو کر کے ہی سجدہ شکر کیا جائے گا.
ٹھیک ہے, طریقہ کیا ہے اس کا سجدہ شکر؟
اللہ اکبر کہتا وہ سجدے کے اندر چلا جائے اور اس کے اندر سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ لے اور پھر اٹھ کے جو ہے وہ دعا کر لے.
اللہ کریم اس سلسلے کو پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. مدنی چینل کا ساتھ دیتے رہیے اور نیکی کا پیغام عام بھی کرتے رہیں. رب تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.
جانے مسائل دو علماء سے پوچھے یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے, چلو